سامعین محترم، آپ اس وقت آئینہ کمالات اسلام سماعت فرما رہے ہیں، روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ 152 حاشیہ در حاشیہ۔ پھر ایک دوسری آیت ہے جو سورۃ الانبیاء جزء 17 میں ہے، اور وہ یہ ہے: یوما نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدن علینا انا کنا فاعلین۔ الانبیاء 105۔ یعنی ہم اس دن آسمانوں کو ایسا لپیٹ لیں گے جیسے ایک خط متفرق مضامین کو اپنے اندر لپیٹ لیتا ہے، اور جس طرح سے ہم نے اس عالم کو وجود کی طرف حرکت دی تھی، انہی قدموں پر پھر یہ عالم عدم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے جس کو ہم کرنے والے ہیں۔ بخاری نے بھی اس جگہ ایک حدیث لکھی ہے جس میں جائے گا، اور یہ لفظ ہے: وتکون السماوات بیمین ہی، یعنی لپیٹنے کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں چھپا لے گا، اور جیسا کہ اب اسباب ظاہر اور مسبب پوشیدہ ہے، اس وقت مسبب ظاہر اور اسباب زاویہ عدم میں چھپ جائیں گے، اور ہر ایک چیز اس کی طرف رجوع کر کے تجلیات قہریہ میں مخفی ہو جائے گی، اور ہر ایک چیز اپنے مکان اور مرکز کو چھوڑ دے گی، اور تجلیات الہیہ اس کی جگہ لیں گی، اور علل ناقصہ کے فنا اور انعدام کے بعد علت تامہ کاملہ کا چہرہ نمودار ہو جائے گا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے: کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، الرحمن 27:28۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، المومن 17۔ یعنی خدا تعالیٰ اپنی قہری تجلی سے ہر ایک چیز کو معدوم کر کے اپنی وحدانیت اور یگانگت دکھلائے گا، اور خدا تعالیٰ کے وعدوں سے مراد یہ بات نہیں کہ اتفاقاً کوئی بات منہ سے نکل گئی اور پھر ہر حال گلے پڑا ڈھول بجانا پڑا، کیونکہ اس قسم کے وعدے سے خدائے حکیم و علیم کی شان کے لائق نہیں۔ یہ صرف انسان ضعیف البنیان کا خاصہ ہے جس کا کوئی وعدہ تکلف اور ذوف یا مجبوری اور لاچاری کے موانے سے ہمیشہ محفوظ نہیں رہ سکتا، اور بائیں ہما تقریبات اتفاقیہ پر مبنی ہوتا ہے، نہ علم اور یقین اور حکمت قدیمہ پر۔ مگر خدا تعالیٰ کے وعدے اس کی صفات قدیمہ کے تقاضے کے موافق صادر ہوتے ہیں، اور اس کے مواعید اس کی غیر متناہی حکمت کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اور اگر اس جگہ کوئی یہ اعتراض پیش کرے کہ خدا تعالیٰ نے آسمانوں کو ساتھ میں کیوں محدود کیا، اس کی کیا وجہ ہے، تو اس کا یہ جواب ہے کہ در حقیقت یہ تاثیرات مختلفہ کی طرف اشارہ ہے جو مختلف طبقات سماوی سے مختلف ستارے اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اور پھر زمین پر ان تاثیرات کو ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اسی کی تصریح اس آیت میں موجود ہے: اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، الطلاق 13، الجزء نمبر 28۔ یعنی خدا تعالی نے آسمانوں کو ساتھ پیدا کیا، اور ایسا ہی زمینیں بھی ساتھ ہی پیدا کیں، اور ان سات آسمانوں کا اثر جو بامر الہی ان میں پیدا ہے سات زمینوں میں ڈالا، تاکہ تم لوگ معلوم کر لو کہ خدا تعالیٰ ہر ایک چیز کے بنانے پر اور ہر ایک انتظام کے کرنے پر اور رنگا رنگ کے پیرایوں میں اپنے کام دکھلانے پر قدرت تامہ رکھتا ہے، اور تا تمہارے علوم وسیع ہو جائیں اور علوم و فنون میں تم ترقی کرو، اور حیات اور طبعی اور طبابت اور جغرافیہ وغیرہ علوم تم میں پیدا ہو کر خدا تعالیٰ کی عظمتوں کی طرف تم کو متوجہ کریں، اور تم سمجھ لو کہ کیسے خدا تعالیٰ کا علم اور اس کی حکمت کاملہ ہر یک شے پر محیط ہو رہی ہے، اور کیسی ترکیب ابلغ اور ترتیب محکم کے ساتھ آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اپنا رشتہ زمین سے رکھتا ہے، اور کیسے خدا تعالیٰ نے زمین کو قوت قابلہ عطا کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور ان کے اجرام کو قوت مؤثرہ مرحمت فرمائی ہے۔ اور یاد رہے کہ جس طرح تنزل امر جسمانی اور روحانی دونوں طور پر آسمانوں سے ہوتا ہے، اور ملائک کی توجہات اجرام سماوی کی تاثیرات کے ساتھ مخلوط ہو کر زمین پر گرتی ہیں، ایسا ہی زمین اور زمین والوں میں بھی جسمانی اور روحانی دونوں قوتیں قابلیت کی عطا کی گئی ہیں، تا قوابل اور مؤثرات میں بکلی مساوات ہو۔ اور سات زمینوں سے مراد زمین کی آبادی کے سات طبقے ہیں جو نسبتی طور پر بعض بعض کے تحت واقع ہیں، اور کچھ بے جا نہ ہوگا کہ اگر ہم دوسرے لفظوں میں ان طبقات سبعہ کو ہفت اقلیم کے نام سے موسوم کر دیں۔ لیکن ناظرین اس دھوکے میں نہ پڑھیں کہ جو کچھ ہفت اقلیم کی تقسیم ان یونانی علوم کی روح سے ہو چکی ہے، جس کو اسلام کے ابتدائی زمانے میں حکمائے اسلام نے یونانی کتب سے لیا تھا، وہ بکلی صحیح اور کامل ہے، کیونکہ اس جگہ تقسیم سے مراد ہماری ایک صحیح تقسیم مراد ہے، جس سے کوئی معمورہ باہر نہ رہے اور زمین کی ہر ایک جزو کسی حصہ میں داخل ہو جائے۔ ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں کہ اب تک یہ صحیح اور کامل تقسیم معرض ظہور میں بھی آئی یا نہیں، بلکہ صرف یہ غرض ہے کہ جو خیال اکثر انسانوں کا اس طرف رجوع کر گیا ہے کہ زمین کو سات حصے پر تقسیم کیا جائے، یہ خیال بھی گویا ایک الہامی تحریک تھی جو الہی تقسیم کے لیے بطور شاہد ہے۔ اگر یہ اعتراض پیش ہو کہ قرآن کریم میں جو خدا تعالیٰ نے کئی بار فرمایا ہے کہ ہم نے چھ دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو یہ امر زوف پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ مان اس کے ارادے کے ساتھ ہی سب کچھ ہو جانا لازم ہے، جیسا کہ وہ آپ ہی فرماتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یاسین 83۔ یعنی جب خدا تعالیٰ ایک چیز کے ہونے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا امر ایسی قوت اور طاقت اور قدرت اپنے اندر رکھتا ہے کہ وہ اس چیز جو اس کے علم میں ایک علمی وجود رکھتا ہے، فقط یہ کہتا ہے کہ ہو تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس وہم کا جواب یہ ہے کہ قدرت اور طاقت کا مفہوم اس بات کو مستلزم نہیں کہ وہ چیز خواہ نخواہ بلا توقف ہو جائے، اور نہ ارادے کے مفہوم میں ضروری طور پر یہ بات داخل ہے کہ جس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے وہ اسی وقت ہو جائے، بلکہ اسی حالت میں ایک قدرت اور ایک ارادے کو کامل قدرت اور کامل ارادہ کہا جائے گا، جبکہ وہ ایک فائل کے اصل منشا کے موافق جلد یا دیر کے ساتھ جیسا کہ منشا ہو ظہور میں آوے۔ مثلا چلنے میں کامل قدرت اس شخص کی نہیں کہہ سکتے کہ جلد جلد وہ چل سکتا ہے اور آہستہ آہستہ چلنے سے وہ عاجز ہے، بلکہ اس شخص کو کامل القدرت کہیں گے کہ جو دونوں طور جلد اور دیر میں قدرت رکھتا ہو۔ یا مثلا ایک شخص ہمیشہ اپنے ہاتھ کو لمبا رکھتا ہے اور اکٹھا کرنے کی طاقت نہیں، یا کھڑا رہتا ہے اور بیٹھنے کی طاقت نہیں، تو ان سب صورتوں میں ہم اس کو قوی قرار نہیں دیں گے بلکہ بیمار اور معلول کہیں گے۔ غرض قدرت اسی وقت کامل طور پر متحقق ہو سکتی ہے کہ جبکہ دونوں شک صورت اور بطوب پر قدرت ہو۔ اگر ایک شک پر قدرت ہو تو وہ قدرت نہیں بلکہ عجز اور ناتوانی ہے۔ تعجب کہ ہمارے مخالف خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کو بھی نہیں دیکھتے کہ دنیا میں اپنے قضاء و قدر کو جلد بھی نازل کرتا ہے اور دیر سے بھی۔ ہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صفات قہریہ اکثر جلدی کے رنگ میں ظہور پذیر ہوتے ہیں اور صفات لطیفہ دیر اور توقف کے پیرایا میں۔ مثلا انسان 9 مہینے پیٹ میں رہ کر اپنے کمال وجود کو پہنچتا ہے اور مرنے کے لیے کچھ بھی دیر کی ضرورت نہیں۔ مثلا انسان اپنے مرنے کے وقت صرف ایک ہی حیضے کا دست یا تھوڑا سا پانی قہ کے طور پر نکال کر رہا ہی ملک بقا ہو جاتا ہے، اور وہ بدن جس کی سال حائد راز میں ظاہری اور باطنی تکمیل ہوئی تھی، ایک ہی دم میں اس کو چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے۔ اب جس قدر میں نے اس اعتراض کے جواب میں لکھا ہے، میری دانست میں کافی ہے، اس لیے میں اسی پر بس کرتا ہوں۔ لیکن یہ بات کھول کر یاد دلانا ضروری ہے کہ ارادہ کاملہ بھی قدرت کاملہ کی طرح دونوں شکوں صورت اور بطوب کو چاہتا ہے۔ مثلا ہم جیسا یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ ابھی یہ بات ہو جائے، ایسا ہی یہ بھی ارادہ کر سکتے ہیں کہ 10 برس کے بعد ہو۔ مثلا ریل اور تار اور سادہ کلیں جو اب نکل رہی ہیں، بے شک ابتدا سے خدا تعالیٰ کے ارادے اور علم میں تھیں، لیکن ہزارہ برس تک ان کا ظہور نہ ہوا، اور وہ ارادہ تو ابتدا ہی سے تھا مگر مخفی چلا آیا اور اپنے وقت پر ظاہر ہوا، اور جب وقت آیا تو خدا تعالیٰ نے ایک قوم کو ان فکروں اور سوچوں میں لگا دیا اور ان کی مدد کی، یہاں تک کہ وہ اپنی تدبیروں میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس جگہ کے متعلق ایک اور اعتراض ہے جو بعض نواقف آریہ پیش کیا کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، یونس 4۔ یعنی خدا نے جو تمہارا رب ہے زمین اور آسمانوں کو 6 دن میں بنایا اور پھر عرش پر ٹھہرا، یہ 6 دن کی کیوں تخصیص ہے؟ یہ تو تسلیم کیا کہ خدا تعالیٰ کے کام اکثر تدریجی ہیں، جیسا کہ اب بھی اس کی خالقیت جو جمادات اور نباتات اور حیوانات میں اپنا کام کر رہی ہے، تدریجی طور پر ہی ہر ایک چیز کو اس کی خلقت کاملہ تک پہنچاتی ہے، لیکن 6 دن کی تخصیص کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ عمل جواب پس واضح ہو کہ یہ 6 دن کا ذکر در حقیقت مراتب تکوینی کی طرف اشارہ ہے، یعنی ہر یک چیز جو بطور خلق صادر ہوئی ہے اور جسم اور جسمانی ہے، خواہ وہ مجموعہ عالم ہے اور خواہ ایک فرد از افراد عالم، اور خواہ وہ عالم کبیر ہے جو زمین و آسمان و مافیہا سے مراد ہے، اور خواہ وہ عالم صغیر جو انسان سے مراد ہے، وہ بحکمت و قدرت باری تعالی پیدائش کے 6 مرتبے طے کر کے اپنے کمال خلقت کو پہنچتی ہے، اور یہ عام قانون قدرت ہے، کچھ ابتدائی زمانے سے خاص نہیں۔ چنانچہ اللہ جل شانہ ہر ایک انسان کی پیدائش کی نسبت بھی انہی مراتب ستہ کا ذکر فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے 18 سپارے سورۃ المومنون میں یہ آیت ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ الْمُؤْمِنُونَ 13-15۔ یعنی پہلے تو ہم نے انسان کو اس مٹی سے پیدا کیا جو زمین کے تمام انواع اور اقسام کا لب لباب تھا، اور اس کی تمام قوتیں اپنے اندر رکھتا تھا، تا وہ با اعتبار جسم بھی عالم صغیر ٹھہرے اور زمین کی تمام چیزوں کی اس میں قوت اور خاصیت ہو، جیسا کہ وہ برتبک آیت فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ الحدید 30۔ با اعتبار روح عالم صغیر ہے، اور با لحاظ شیون و صفات کاملہ و ذلیت تام روح الہی کا مظہر تام ہے۔ پھر بعد اس کے انسان کو ہم نے دوسرے طور پر پیدا کرنے کے لیے یہ طریق جاری کیا جو انسان کے اندر نطفہ پیدا کیا، اور اس نطفے کو ہم نے ایک مضبوط تھیلی میں جو ساتھ ہی رحم میں بنتے جاتے ہی جگہ دی۔ قرار مکین کا لفظ اس لیے اختیار کیا گیا تا رحم اور تھیلی دونوں پر اطلاق پا سکے، اور پھر ہم نے نطفے سے علقہ بنایا، اور علقہ سے مضغہ، اور مضغے کے بعض حصوں میں سے ہڈیاں، اور ہڈیوں پر پوست پیدا کیا، پھر اس کو ایک اور پیدائش دی یعنی روح اس میں ڈال دی۔ بس کیا ہی مبارک ہے وہ خدا جو اپنی صنعت کاری میں تمام صناؤں سے بالحاظ حسن صنعت و کمال عجائبات خلقت بڑا ہوا ہے۔ اب دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے اس جگہ بھی اپنا قانون قدرت یہی بیان فرمایا کہ انسان 6 طور کے خلقت کے مدارج طے کر کے اپنے کمال انسانیت کو پہنچتا ہے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ عالم صغیر اور عالم کبیر میں نہایت شدید تشابہ ہے، اور قرآن سے انسان کا عالم صغیر ہونا ثابت ہے، اور آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم 3-5 اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تقویم عالم کی متفرق خوبیوں اور حسنوں کا ایک ایک حصہ انسان کو دے کر بوجہ جامعیت جمیع شمائل و شیون عالم اس کو احسن ٹھہرایا گیا ہے۔ بس اب بوجہ تشابہ عالمین اور نیز بوجہ ضرورت تناسب افعال سان واحد ماننا پڑتا ہے کہ جو عالم صغیر میں مراتب تکوین موجود ہیں وہی مراتب تکوین عالم کبیر میں بھی ملحوظ ہوں، اور ہم سری اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ عالم صغیر جو انسان کے اسم سے موسوم ہے اپنی پیدائش میں 6 طریق رکھتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ عالم عالم کبیر کے کوائف مخفیہ کی شناخت کے لیے ایک آئینہ کا حکم رکھتا ہے۔ بس جب کہ اس کی پیدائش کے 6 مرتبے ثابت ہوئے تو قطعی طور پر یہ حکم دے سکتے ہیں کہ عالم کبیر کے بھی مراتب تکوین 6 ہی ہیں، جو بالحاظ مؤثرات ستہ یعنی تجلیات ستہ جن کے آثار باقیہ نجوم ستہ میں محفوظ رہ گئے ہیں معقولی طور پر متحقق ہوتے ہیں، اور نجوم ستہ کا اب بھی علوم حکمیہ میں جنین کی تکمیل کے لیے تعلق مانا جاتا ہے۔ چنانچہ سدیدی میں اس کے متعلق ایک مبسوط بحث لکھی ہے۔ بعض نادان اس جگہ اس آیت کی نسبت یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ حال کی طبی تحقیقاتوں کی روح سے یہ طرز بچے کے بننے کی جو رحم عورت میں بنتا ہے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ برخلاف اس کے ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ اعتراض سخت درجے کی کم فہمی یا سری تعصب پر مبنی ہے۔ اس بات کے تجربہ کے لیے کسی ڈاکٹر یا طبیب کی حاجت نہیں، خود ہر یک انسان اس آزمائش کے لیے وقت خرچ کر کے اور ان بچوں کو دیکھ کر جو تام خلقت یا ناتمام خلقت کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں یا سکوت حمل کے طور پر گرتے ہیں حقیقت واقعہ تک پہنچ سکتا ہے، اور جیسا کہ ہم اپنے ذاتی مشاہدہ سے جانتے ہیں بلا شبہ یہ بات صحیح ہے کہ جب خدا تعالیٰ انسانی نطفے سے کسی بچے کو رحم میں بنانے کے لیے ارادہ فرماتا ہے تو پہلے مرد اور عورت کا نطفہ رحم میں ٹھہرتا ہے، اور صرف چند روز تک ان دونوں منیوں کے امتزاج سے کچھ تغیر طاری ہو کر جمے ہوئے خون کی طرح ایک چیز ہو جاتی ہے جس پر ایک نرم سی جھلی ہوتی ہے۔ یہ جھلی جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ خاکی رنگ کی ایک تھیلی سی ہو جاتی ہے جو گٹھڑی کی طرح نظر آتی ہے، اور اپنی تکمیل خلقت کے دنوں تک بچہ اسی میں ہوتا ہے، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے اور حال کی تحقیقاتیں بھی اس کی مصدق ہیں کہ عالم کبیر بھی اپنے کمال خلقت کے وقت تک ایک گٹھڑی کی طرح تھا، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے: اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء کل شیء حی. الانبیاء 31 الجزء نمبر 7. یعنی فرماتا ہے کہ کیا کافروں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا کہ گٹھڑی کی طرح آپس میں بندھے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو کھول دیا؟ سو کافروں نے تو آسمان اور زمین بنتا نہیں دیکھا اور نہ ان کی گٹھڑی دیکھی، لیکن اس جگہ روحانی آسمان اور روحانی زمین کی طرف اشارہ ہے، جس کی گٹھڑی کفار عرب کے روبرو کھل گئی اور فیضان سماوی زمین پر جاری ہو گئے. اب پھر ہم اپنے پہلے کلام کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ نطفتین مرد اور عورت کے جو آپس میں مل جاتے ہیں وہ اول مرتبہ تکوین کا ہے، اور پھر ان میں ایک جوش آ کر وہ مجموعہ نطفتین جو قوت عاقدہ اور منعقدہ اپنے اندر رکھتا ہے سرخی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، گویا وہ منی جو پہلے خون سے بنی تھی پھر اپنے اصلی رنگ کی طرف جو خونی ہے عود کر آتی ہے. یہ دوسرا درجہ ہے. پھر وہ خون جمع ہوا جس کا نام علقہ ہے ایک گوشت کا مضغہ ہو جاتا ہے جو انسانی شکل کا کچھ خاکہ نہایت دقیق طور پر اپنے اندر رکھتا ہے. یہ تیسرا درجہ ہے. اور اس درجے پر اگر بچہ ساکت ہو جائے تو اس کے دیکھنے سے غور کی نظر سے کچھ خطوط انسان بننے کے اس میں دکھائی دیتے ہیں. چنانچہ اکثر بچے اس حالت میں بھی ساکت ہو جاتے ہیں. جن عورتوں کو کبھی یہ اتفاق پیش آیا ہے یا وہ دایا کا کام کرتی ہیں وہ اس حال سے خوب واقف ہیں. پھر چوتھا درجہ وہ ہے جب مضغہ سے ہڈیاں بنائی جاتی ہیں، جیسا کہ آیت فخلقنا المضغۃ عظاما المومنون 15 بیان فرما رہی ہے. مگر المضغہ پر جو الف لام ہے وہ تخصیص کے لیے ہے، جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ تمام مضغہ ہڈی نہیں بن جاتا، بلکہ جہاں جہاں ہڈیاں درکار ہیں بإذن ہی تعالیٰ وہی نرم گوشت کسی قدر سلب ہو کر ہڈی کی صورت بن جاتا ہے اور کسی قدر بدستور نرم گوشت رہتا ہے، اور اس درجے پر انسانی شکل کا کھلا کھلا خاکہ تیار ہو جاتا ہے جس کے دیکھنے کے لیے کسی خوردبین کی ضرورت نہیں. اس خاکے میں انسان کا اصل وجود جو کچھ بننا چاہیے تھا بن چکتا ہے، لیکن وہ ابھی اس لحم سے خالی ہوتا ہے جو انسان کے لیے بطور ایک موٹے اور شاندار اور چمکیلے لباس کے ہے، جس سے انسان کے تمام خط و خال ظاہر ہوتے ہیں اور بدن پر تازگی آتی ہے اور خوبصورتی نمایاں ہو جاتی ہے اور تناسب اعضاء پیدا ہوتا ہے. پھر بعد اس کے پانچواں درجہ وہ ہے کہ جب اس خاکے پر لحم یعنی موٹا گوشت برآیت مواضع مناسبہ چڑھایا جاتا ہے. یہ وہی گوشت ہے کہ جب انسان تپ وغیرہ سے بیمار رہتا ہے تو فاقے اور بیماری کی تکالیف شاقہ سے وہ گوشت تحلیل ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان ایسی لاغری کی حالت پر پہنچ جاتا ہے جو وہی پانچویں درجے کا خاکہ یعنی مشت استخوان رہ جاتا ہے، جیسے مدکوکوں اور مسلولوں اور اصحاب ذیابیطس میں مرض کے انتہائی درجے میں یہ صورت ظاہر ہو جاتی ہے. اور اگر کسی کی حیات مقدر ہوتی ہے تو پھر خدا تعالیٰ اس کے بدن پر گوشت رہتا ہے، غرض یہ وہی گوشت ہے جس سے خوبصورتی اور تناسب اعضاء اور رونق بدن پیدا ہوتی ہے. اور کچھ شک نہیں کہ یہ گوشت خاکہ تیار ہونے کے بعد آہستہ آہستہ جنین پر چڑھتا رہتا ہے، اور جب جنین ایک کافی حصہ اس کا لے لیتا ہے تب بإذن ہی تعالیٰ اس میں جان پڑ جاتی ہے. تب وہ نباتی حالت سے جو صرف نشو و نما ہے منتقل ہو کر حیوانی حالت کی خاصیت پیدا کر لیتا ہے اور پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے. غرض یہ ثابت شدہ بات ہے کہ بچہ اپنی نباتی صورت سے حیوانی صورت کو کامل طور پر اس وقت قبول کرتا ہے کہ جبکہ عام طور پر موٹا گوشت اس کے بدن پر مناسب کمی بیشی کے ساتھ چڑھ جاتا ہے. یہی بات ہے جس کو آج تک انسان کے مسلسل تجارب اور مشاہدات نے ثابت کیا ہے. یہ وہی تمام صورت ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے اور مشاہدات کے ذریعے سے بتواتر ثابت ہے. پھر اس پر اعتراض کرنا اگر نادانوں کا کام نہیں تو اور کس کا ہے؟ اب پھر ہم اپنے کلام کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ چونکہ عالم صغیر میں جو انسان ہے سنت اللہ یہی ثابت ہوئی ہے کہ اس کے وجود کی تکمیل 6 مرتبوں کے طے کرنے کے بعد ہوتی ہے، تو اسی قانون قدرت کی راہبری سے ہمیں معقولی طور پر یہ راہ ملتی ہے کہ دنیا کی ابتدا میں جو اللہ جل شانہ نے عالم کبیر کو پیدا کیا تو اس کی طرز پیدائش میں بھی یہی مراتب 6 ملحوظ رکھے ہوں گے، اور ہر یک مرتبے کو تفریق اور تقسیم کی غرض سے ایک دن یا ایک وقت سے مخصوص کیا ہوگا، جیسا کہ انسان کی پیدائش کے مراتب 6 وقتوں سے خاص ہیں. اور دنیا کی تمام قوموں کا 7 دنوں پر اتفاق ہونا اور ایک دن تعطیل کا نکال کر 6 دنوں کو کاموں کے لیے خاص کرنا اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چھ دن ان چھ دنوں کی یادگار چلے آتے ہیں کہ جن میں زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے بنایا گیا تھا۔ اور اگر کوئی اب بھی تسلیم نہ کرے اور انکار سے باز نہ آوے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو عالم کبیر کے لیے عالم صغیر کی پیدائش کے مراتب ستہ کا ثبوت دے دیا، اور جو کام کرنے کے دن بالاتفاق ہر یک قوم میں مسلم ہیں ان کا چھ ہونا بھی ظاہر کر دیا، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ خدا تعالیٰ کے تمام پیدائشی کام اس دنیا میں تدریجی ہیں۔ تو پھر اگر منکر کی نظر میں یہ دلیل کافی نہیں تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ بھی تو اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل پیش کرے کہ خدا تعالیٰ نے یہ عالم جسمانی صرف ایک دم میں پیدا کر دیا تھا، تدریجی طور پر پیدا نہیں کیا تھا۔ ہر یک شخص جانتا ہے کہ وہی خدا اب بھی ہے جو پہلے تھا، اور وہی خالقیت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے جو پہلے جاری تھا، اور صاف بدیہی طور پر نظر آ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ ہر یک مخلوق کو تدریجی طور پر اپنے کمال وجود تک پہنچاتا ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پہلے وہ قوی تھا اور جلد کام کر لیتا تھا اور اب ضعیف ہے اور دیر سے کرتا ہے، بلکہ یہی کہیں گے کہ اس کا قانون قدرت ہی ابتدا سے یہی ہے کہ وہ ہر یک مخلوق کو بتدریج پیدا کرتا ہے۔ سحال کے افعال الہی ہمیں بتلا رہے ہیں کہ گزشتہ اور ابتدائی زمانے میں بھی یہی تدریج ملحوظ تھی جو اب ہے۔ ہم سخت نادان ہوں گے اگر ہم حال کے آئینہ میں گزشتہ کی صورت نہ دیکھ لیں، اور حال کی طرز خالقیت پر نظر ڈال کر صرف اتنا ہی ثابت نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ اپنی پیدائش کے سلسلے کو تدریج سے کمال وجود تک پہنچاتا ہے، بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر یک مخلوق کی پیدائش میں چھ ہی مرتبے رکھے ہیں، اور حکمت الہی نے ہر یک مخلوق کی پیدائش میں یہی تقاضا کیا کہ اس کے پیدا ہونے کے چھ مرتبے ہوں جو چھ وقتوں میں انجام پذیر ہوں۔ کسی مخلوق پر نظر ڈال کر دیکھ لو، یہی چھ مراتب اس میں متحقق ہوں گے، یعنی بنظر تحقیق یہ ثابت ہوگا کہ ہر یک جسمانی مخلوق کے وجود کی تکمیل چھ مرتبوں کے طے کرنے کے بعد ہوتی ہے، اور انسان پر کچھ موقوف نہیں۔ زمین پر جو ہزارہا حیوانات ہیں ان کے وجود کی تکمیل بھی انہی مراتب ستہ پر موقوف پاؤ گے۔ پھر ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ مراتب ستہ تکوین کا صرف جسمانی مخلوق میں ہی محدود نہیں، بلکہ روحانی امور میں بھی اس کا وجود پایا جاتا ہے۔ مثلا تھوڑے سے غور سے معلوم ہوگا کہ انسان کی روحانی پیدائش کے مراتب بھی چھ ہی ہیں۔ پہلے وہ نطفے کی صورت پر صرف حق کے قبول کرنے کی ایک استعداد بائدہ اپنے اندر رکھتا ہے، اور پھر جب اس استعداد کے ساتھ ایک قطرہ رحمت الہی مل جاتا ہے، اسی طرز کے موافق کہ جب عورت کے نطفے میں مرد کا نطفہ پڑتا ہے تو تب انسان کی باطنی حالت نطفے کی صورت سے علقہ کی صورت میں آ جاتی ہے، اور کچھ رشتہ باری تعالیٰ سے پیدا ہونے لگتا ہے، جیسا کہ علقہ کے لفظ سے تعلق کا لفظ مفہوم ہوتا ہے، اور پھر وہ علقہ اعمال صالحہ کے خون کی مدد سے مضغہ بنتا ہے، اس طرز سے کہ جیسے خون حیض کی مدد سے علقہ مضغہ بن جاتا ہے، اور مضغہ کی طرح ابھی اس کے اعضاء ناتمام ہوتے ہیں، جیسے کہ مضغہ میں ہڈی والے عضو ابھی ناپدید ہوتے ہیں، ایسا ہی اس میں بھی شدت للہ اور ثبات للہ اور استقامت للہ کے عضو ابھی کماحقہ پیدا نہیں ہوتے، گو توازو اور نرمی موجود ہوتی ہے، اور اگرچہ پوری شدت اور صلابت اس مرتبے میں پیدا نہیں ہوتی، مگر مضغہ کی طرح کسی قدر قضاء و قدر کی مضغ کے لائق ہو جاتا ہے، یعنی کسی قدر اس لائق ہو جاتا ہے کہ قضاء و قدر کا دانت اس پر چلے اور وہ اس کے نیچے ٹھہر سکے، کیونکہ علقہ جو ایک سیال رطوبت کے قریب قریب ہے وہ تو اس لائق ہی نہیں کہ دانتوں کے نیچے پیسا جاوے اور ٹھہرا رہے، لیکن مضغہ مضغ کے لائق ہے، اس لیے اس کا نام مضغہ ہے۔ سو مضغہ ہونے کی وہ حالت ہے کہ جب کچھ چاشنی محبت الہی کے دل میں پڑ جاتی ہے اور تجلی جلالی توجہ فرماتی ہے کہ بلاؤں کے ساتھ اس کی آزمائش کرے، تب وہ مضغہ کی طرح قضاء و قدر کے دانتوں میں پیسا جاتا ہے اور خوب قیمہ کیا جاتا ہے۔ غرض تیسرا درجہ صالح کے وجود کا مضغہ ہونے کی حالت ہے، اور پھر چوتھا درجہ وہ ہے کہ جب انسان استقامت اور بلاؤں کی برداشت کی برکت سے آزمائے جانے کے بعد نقوش انسانی کا پورے طور پر انعام پاتا ہے، یعنی روحانی طور پر اس کے لیے ایک صورت انسانی عطا ہوتی ہے، اور انسان کی طرح اس کو دو آنکھیں، دو کان اور دل اور دماغ اور تمام ضروری قوا اور اعضاء عطا کیے جاتے ہیں، اور بمقتضائے آیت اشداء وللکفار رحماء بینہم الفتح 30 سختی اور نرمی مواضع مناسبہ میں ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی ہر یک خلق اس کا اپنے اپنے محل پر صادر ہوتا ہے، اور آداب طریقت تمام محفوظ ہوتے ہیں، اور ہر یک کام اور کلام حفظ حدود کے لحاظ سے بجا لاتا ہے، یعنی نرمی کی جگہ پر نرمی اور سختی کی جگہ پر سختی اور توازو کی جگہ پر توازو اور ترفو کی جگہ پر ترفو، ایسا ہی تمام قواعد سے اپنے اپنے محل پر کام لیتا ہے، یہ درجہ جنین کے اس درجے سے مشابہت رکھتا ہے کہ جب وہ مضغہ کی حالت سے ترقی کر کے انسان کی صورت کا ایک پورا خاکہ حاصل کر لیتا ہے اور ہڈی کی جگہ پر ہڈی نمودار ہو جاتی ہے اور گوشت کی جگہ پر گوشت باقی رہتا ہے، ہڈی نہیں بنتی، اور تمام اعضاء میں باہم تمیز کلی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ابھی خوبصورتی اور تازگی اور تناسب اعضاء نہیں ہوتا، صرف خاکہ ہوتا ہے جو نظر دقیق سے دکھائی دیتا ہے، پھر بعد اس کے عنایت الہی توفیقات متواترہ سے موفق کر کے اور تزکیہ نفس کے کمال تک پہنچا کر اور فنافی اللہ کے انتہائی نقطے تک کھینچ کر اس کے خاکہ کے بدن پر انواع اقسام کی برکات کا گوشت بھر دیتی ہے، اور اس گوشت سے اس کی شکل کو چمکیلی اور اس کی تمام ہیکل کو آبدار کر دیتی ہے، تب اس کے چہرے پر کاملیت کا نور برستا ہے اور اس کے بدن پر کمال تام کی آب و تاب نظر آتی ہے، اور یہ درجہ پیدائش کا جسمانی پیدائش کے اس درجے سے مشابہ ہوتا ہے کہ جب جنین کے خاکے کی ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے اور خوبصورتی اور تناسب اعضاء ظاہر کیا جاتا ہے، پھر بعد اس کے روحانی پیدائش کا چھٹا درجہ ہے جو مستاق ثم انشأناہ خلقا آخر المومنون 15 کا ہے، وہ مرتبہ بقا ہے جو فنا کے بعد ملتا ہے، جس میں روح القدس کامل طور پر عطا کیا جاتا ہے اور ایک روحانی زندگی کی روح انسان کے اندر پھونک دی جاتی ہے۔ ایسا ہی یہ 6 مراتب خدا تعالیٰ کی پاک کلام میں بھی جمع ہیں۔ اول حروف کا مرتبہ جو حامل کلام الہی اور کلمات کتاب اللہ کے لیے بطور تخم کے ہیں، جن کو معانی مقصودہ سے کچھ بھی حصہ نہیں، ہاں ان کے حصول کے لیے ایک استعداد بائدہ رکھتے ہیں۔ دوم کلمات کا مرتبہ جو اس تخم کے ذریعہ سے ظہور خارجی کے رنگ میں آئے، جن کو معانی مقصودہ سے کچھ حصہ نہیں مگر ان کے حصول کے لیے ایک ذریعہ قریبہ ہیں۔ سوم ان فکرات ناتمام کا مرتبہ جو ابھی کلام مقصودہ کے پورے درجے تک نہیں پہنچے تھے، کیونکہ ہنوز تنزیل کا سلسلہ ناتمام تھا اور خدا تعالیٰ کے کلام نے ابھی اپنا کامل چہرہ نہیں دکھلایا تھا، مگر ان فکرات کو معانی مقصودہ سے ایک وافر حصہ تھا، اس لیے وہ کلام تام الہی کے لیے بطور بعض اعضاء کے ٹھہرے، جن کا نام بلحاظ قلت و کثرت آیتیں اور صورتیں رکھا گیا۔ چہارم اس کا کلام جامع تام مفصل ممیز کا مرتبہ جو سب نازل ہو چکا اور جمیع مضامین مقصودہ اور علوم حکمیہ و قصص و اخبار و احکام و قوانین و ضوابط و حدود و مواعید و انذارات و تبشیرات اور درشتی اور نرمی اور شدت اور رحم اور حقائق و نکات پر بالاستیفاء مشتمل ہے۔ پنجم بلاغت و فصاحت کا مرتبہ جو زینت اور آرائش کے لیے اس کلام پر عزل سے چڑھائی گئی۔ ششم برکت اور تاثیر اور کشش کی روح کا مرتبہ جو اس پاک کلام میں موجود ہے، جس نے تمام کلام پر اپنی روشنی ڈالی اور اس کو زندہ اور منور کلام ثابت کیا۔ اسی طرح ہر یک عاقل اور فصیح منشی کے کلام میں یہی 6 مراتب جمع ہو سکتے ہیں، گو وہ کلام اعجازی حد تک نہیں پہنچتا، کیونکہ جن حروف میں کوئی کلام لکھا جائے گا، خواہ وہ عربی ہوں یا انگریزی یا ہندی، پہلے ان کا وجود ضروری ہے، تو یہ تو پہلا مرتبہ ہوا جو مضامین مقصودہ کے اظہار کے لیے ایک ذریعہ بعیدہ ہے مگر ان سے کچھ حصہ نہیں رکھتا۔ پھر بعد اس کے دوسرا مرتبہ کلمات کا ہے جو حروف قراردادہ سے پیدا ہوں گے، جن کو معنی و مضامین مقصودہ سے ابھی کچھ حصہ نہیں مگر ان کے حصول کے لیے ایک ذریعہ قریبہ ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرتبہ فکرات کا ہے جو ابھی معنی مقصودہ کے پورے جامع تو نہیں مگر ان میں سے کچھ حصہ رکھتے ہیں اور اس مضمون کے لیے جو منشی کے ذہن میں ہے بطور بعض اعضاء کے ہیں۔ پھر چوتھا مرتبہ کلام جامع تام کا ہے جو منشی کے دل میں سے نکل کر بتمام و کمال کاغذ پر اندراج پا گیا اور تمام معانی اور مضامین مقصودہ کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے۔ پھر پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ ان سادہ فکرات اور عبارتوں پر بلاغت اور فصاحت کا رنگ چڑھایا جائے اور خوش بیانی کے نمک سے ملیح کیا جائے۔ پھر چھٹا مرتبہ جو بلا توقف اس مرتبے کے تابع ہے، یہ ہے کہ کلام میں اثر اندازی کی ایک جان پیدا ہو جائے جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لے وے اور طبیعتوں میں گھر کر لے وے۔ اب غور کر کے دیکھ لو کہ یہ مراتب ستہ بکلی ان مراتب ستہ کی مانند اور ان کی مثیل ہیں جن کا قرآن کریم میں نطفہ، علقہ، مضغہ اور کچھ مضغہ اور کچھ عظام یعنی انسان کی شکل کا خاکہ اور انسان کی پوری شکل اور جاندار انسان نام رکھا ہے۔ اور ہم نے ارادہ کیا تھا کہ اس اعتراض کا جواب بھی تحریر کریں کہ زمین کیوں 4 دن میں بنائی گئی اور آسمان 2 دن میں، اور کیوں یہ لکھا کہ خدا تعالیٰ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھا رہے ہیں اور قیامت کے دن 8 اٹھائیں گے، اور اس کے کیا معنی ہیں کہ ابتدا میں خدا تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، لیکن چونکہ اب وقت بہت کم ہے اور طول بہت ہو گیا ہے اور ان اعتراضات کے جوابات نہایت درجے کے معارف و حقائق سے بھرے ہوئے ہیں جو بہت طول چاہتے ہیں۔ اس لیے بالفعل ہم اس حاشیے کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ القدیر براہین احمدیہ کے حصہ پنجم میں یہ تمام معارف عالیہ تحریر کر کے دکھلائیں گے اور خرق اللہ پر ظاہر کریں گے کہ ہمارے شتاب کار اور بلید طبع مخالفین نے ایسے اعتراضات کے کرنے میں کس قدر معرفت اور حکمت سے اپنے بے بہرگی ظاہر کی ہے، اور کیسے وہ اور ان کے مذاہب دقائق و حقانیت سے دور پڑے ہوئے ہیں، اور قرآن کریم کیسے اعلیٰ درجہ کے حقائق و معارف و لطائف و نکات اپنی پاک تعلیم میں جمع رکھتا ہے، اور کیوں کر تمام روحانی محاسن اور خوبیوں پر محیط ہو رہا ہے۔ بالآخر ہم دعا کرتے ہیں کہ اے قادر خدا، اے اپنے بندوں کے رہنما، جیسا تو نے اس زمانے کو سنائے جدیدہ کے ظہور و بروز کا زمانہ ٹھہرایا ہے، ایسا ہی قرآن کریم کے حقائق و معارف ان غافل قوموں پر ظاہر کر، اور اب اس زمانے کو اپنی طرف اور اپنی کتاب کی طرف اور اپنی توحید کی طرف کھینچ لے۔ کفر اور شرک بہت بڑھ گیا اور اسلام کم ہو گیا، اب اے کریم مشرق اور مغرب میں توحید کی ایک ہوا چلا اور آسمان پر جذب کا ایک نشان ظاہر کر۔ اے رحیم، تیرے رحم کی ہم سخت محتاج ہیں، اے ہادی، تیری ہدایتوں کی ہمیں شدید حاجت ہے۔ مبارک وہ دن جس میں تیرے انوار ظاہر ہوں، کیا نیک ہے وہ گھڑی جس میں تیری فتح کا نقارہ بجے۔ توکلنا علیک، ولا حول ولا قوت الا بک، وانت العلی العظیم۔